سب کچھ کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا تھا رسول نے فرمایا نا, لیکن اس وقت جیسے, ہاں صحیح ہے, لیکن اس وقت جیسے مومن زنا نہیں کرتا, زنا کرتے وقت ایمان اس کا نکل جاتا ہے, یہ شکل ہے, یعنی یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا, تو یہ معنی ہے. تو یہاں جو ہے آپ کہیں گے کہ اس کتاب میں کیوں اس قسم کی احادیث ذکر کی ہیں جو ضعیف ہیں. کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام, یعنی لوگوں نے جو احکام بیان کیے ان کی جو دلیلیں ہیں اس کے ہم اس کے لیے ہم یہ دلیلیں جمع کر رہے ہیں, یہ کتاب جمع کی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام احادیث سے کسی نہ کسی نے استدلال کیا ہے, ضعیف اور صحیح کی تمیز نہیں ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے مذہب کی کتاب دیکھ لیجئے, ان کی کتابوں کی احادیث کو علماء نے الگ کر کے اور پھر اس پر حکم لگایا ہے صحیح اور ضعیف, کتنی ضعیف حدیث ہیں. آپ سب سے بڑی کتاب ہدایہ جس کو کہتے ہیں, حنفی مذہب کی کتاب ہے, اس کی تخریج کی ہے خود ایک حنفی عالم محدث نے, حافظ زیلعی نے, اس کا نام رکھا ہے نصب الرایا, نصب الرایا کی تخریج احادیث الہدایہ, ہدایہ کی احادیث کا ایک طرف نکال کے پوری کتاب صرف احادیث کو, کہ انہوں نے یہ حدیث طہارت میں, حج میں, زکات میں, نکاح میں, تمام باب کی احادیث باب وار انہوں نے ذکر کر کے اور حکم لگایا ہے. کتنی احادیث کو خود انہوں نے ضعیف کہا ہے, وہ حنفی عالم حدیث جو جاننے والے ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کو ضعیف کہا ہے. اسی طرح درایا بھی یہ کتاب نکلی ہے, اسی طرح ابن ملقی نے ایک ہے جو شافعیہ کی کتابوں کی احادیث کا کو نکالا, ابن حجر نے خود تلخیص الحبیر کی تخریج الحادیث تخریج احادیث الرافعی الکبیر, کیونکہ لوگ اصل میں یہ چیز ہونی معلوم ہونی چاہیے کہ حدیث جاننے والے ہمیشہ حدیث ہی کے ساتھ لگے رہے, اور فقہ جاننے والے جو فقہ مروج ہوا مذاہب اربع کا تو فقہ ہی سے لگے رہے, ایک بات دیگرے وہی استدلال اور وہی حدیث لیتے چلے آئے, اس میں تحقیق نہیں کی. اور یہ کہنا کسی کا کہ نہیں کہ ہمارے امام نے یا ہمارے مذہب کے کسی عالم نے اگر یہ حدیث ذکر کیا تو صحیح ہے, یہ بات پورے طور پر غلط ہے, عقل بھی اس کو قبول نہیں کرے گی, آپ ان کو معصوم کر رہے ہیں. لیکن آپ خود واقعاتی طور پر دیکھیں جو کتابیں ہیں سامنے اس میں کتنی حدیث ہے. اس وجہ سے ابن حجر نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا لیکن اس کو بیان کر دیا کہ یہ ضعیف ہے, یعنی اس سے حدیث اس سے حکم نہیں لیا جا سکتا, جو حدیث ضعیف ہے کسی جھوٹے کی طرف سے آئی ہے یا کسی کمزور حافظے والے کی طرف سے آئی ہے یا یہ کہ وہ اسنادی طور پر ثابت نہیں بیچ میں کٹ جاتا ہے, یہ نہیں پتا چلا کہ اس کو اس نے فلاں شخص سے سنا یا نہیں سنا ہے, پیدا ہوا ان کے مرنے کے 10 سال بعد ان سے کیسے روایت کرے گا. جیسے کوئی کہے ابھی اس سال پیدا ہو رہا ہے 10 سال کے بعد کہے کہ شیخ ابن باز کو میں نے دیکھا تو دنیا کہے گی تم کب پیدا ہوئے تھے اور کب انتقال کیے ہو. تو یہ سب چیزیں یہی طریقہ بولے تھا پر فطری طریقہ محدثین نے بھی استعمال کیا ہے احادیث کی تصحیح اور تضعیف کا. تو یہ جو کہا ہے خرج الدارہ قطنی امراط المقود امراط حتی یاتی البیان, آپ خود دیکھیں کہ جس مذہب میں اس کو کہا گیا ہے کہ نہیں 90 سال تک انتظار کریں, اصل میں یہ نہ قیاس کی کے موافق پڑتا ہے نہ نصوص کے موافق پڑتا ہے, نصوص صحیح ملتی نہیں ہے اس میں, اور عقل بھی نہیں اس کو قبول کر رہی ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا معطر کو منایا امتی مابین 60 الى 70, میری امت کے اکثر لوگوں کی موت 60 سے 70 سال تک آئے گی, 25 سال کی تھی اس نے شادی کیا یا 20 سال کی رہی ہوگی, 90 سال انتظار کرے تو اس کی کیا عمر ہوگی اس وقت, ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی عمریں ہوں, تو لاکھ برس کی عمر بھی نہیں قبول کر رہے لوگ, تو 90 سال کی پوپلی بوڑھی کہاں شادی کرے گی جا کر کے, اور اس 90 سال کے درمیان بیچاری نے کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں گی, کتنے سال دیکھے ہوں گے جو مطلب اس کی جوانی کے سال تھے, سب کچھ ضائع ہو جائیں. تو یہ چیز عقل بھی نہیں قبول کر, لیکن کہا ہے لوگوں نے آپ جانتے ہیں اور اس پہ لڑائی کرتے ہیں, ابھی دیکھیں آپ جا کر کے ہمارے ہندی بھائیوں کہیں گے نا یہی صحیح ہے.
آپ کے والدہ بھی ضعیف ہے تو ان کو بھی نکال دیں گے,
کہتے ہیں ضعیف والدین ہیں تو ان کو بھی نکال کے تو ضعیف تو کام کے تو ہیں. ایک مرتبہ مجھے یاد آتا ہے اسی جبل سبا بنا کر ہم لوگ آتے تھے, ایک حاجی صاحب آئے, ہم لوگ جب پڑھنے آئے شروع میں یہاں 1392 میں, آج سے تقریباً کتنے سال ہوں گے 92 سے 26 اور 34 سال پہلے, ایک بزرگ بنارس کے آئے جو اس میں کوئی شک نہیں بہت متقی پرہیزگار ہر وقت ذکر اذکار کرتے تھے, وہ لگے اسی طرح کی باتیں ادھر ادھر کی اور بس وہ جب شروع ہوئے وسیلہ اور یہ سب چیزوں میں تو بس سمجھانے لگے ہم لوگوں کو, ہاں تم لوگ عالم ہو لیکن جانتے نہیں ہو. تو ہمارے ایک ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے, واللہ ڈنڈا پٹک کر کے اٹھے, کہا تم لوگ کتنے بدتمیز ہو, پیارے رسول کی حدیث ضعیف یعنی بڈھی ہو گئی, ضعیف بڈھے کو کہتے ہیں اپنے یہاں نا. پہلے جوان تھی بڈھی ہو گئی, تم لوگ بیادب ہو, تمیز ہو, تو سمجھ کرتے ہیں بہار. تو یہ اس کے بارے میں یعنی یہ گویا ایک مثال دیتے ہیں کہ عزیز ضعیف ہے تو کیا ضعیف باپ کو کوئی چھوڑ دیتا ہے, یہ مثال صحیح نہیں ہوتی.
اب تو گھر بنا دیے باپوں کے لیے, یہاں
ضعیف باپوں کے لیے گھر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. یہاں کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ کسی عورت کے ساتھ اکیلے رات گزارے. تنہائی عام طور پر رات کا دن بھی دوسری حدیث میں لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثا. کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان تیسرا ہوتا ہے, اور شیطان کا جو کام ہے اس کو رکسائے گا کتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو. سبحان اللہ. تو یہ چیز آتی ہے. کہتے ہیں, بیان کرتے ہیں, یہ کسی دلی کے کسی اسکول کا قصہ ہے کہ کوئی عورت تھی, ایک صاحب تھے وہ مسجد کے کمرے میں رہتے تھے, عورت بھیگی بھاگی آئی کہیں اور کمرے میں گھس گئی, کس نیت سے گھسی, بہرحال اس نے پناہ لیا اور زبردستی وہ نکل نہیں رہی ہے. تو کہتے ہیں ان کے دل میں شرارت اور شرط آیا, لیکن جس چراغ کو یہ سنا رہے تھے جو مولانا, وہ بہت ہی متقی بیچارے ہیں, کہہ رہے تھے جس چراغ سے وہ اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے, جب ان کے دل میں یہ غلط کام کا دائیا ابھرا یا اس کی شہوت آئی, تو وہ اپنی انگلی جو ہے انہوں نے چراغ کے اوپر کر دی اور جلنے لگی, اور جل دکھایا کہا دیکھو کتنا درد ہو رہا ہے, اس سے بڑھ کر کے جہنم کی آگ ہے ہمارے لیے. آخر اس عورت نے پناہ نہیں دیا, گئے اور جو اس زمانے میں لیٹرین ہوتا ہے اس میں سے سب کچھ پورا اپنا جسم لگا کر کے پھر اس سے چھٹی لیا, پیخانہ لگا کر کے چھٹی لیا جسم سے بھاگی ہو. تو کہنے کا مطلب ایسے واقعات بھی آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر دو اور مرد ہوتا ہے جنبی اکٹھا ہوتا ہے تو شیطان تیسرا ہوتا ہے. اسی وجہ سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ ایسے گھر میں کہیں رات گزارے جس میں صرف اکیلی ایک عورت رہتی ہو. یہ چیز خطرے کی سب سے بڑی خطرے, دن میں بھی اکیلے ایک کمرے میں یا ایک کوٹری میں یا ایک فلیٹ میں ایسے آدمی کرانا جائز نہیں, جبکہ اس قسم کے خطرے کا مرحلہ پیسہ ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یخلون رجل من امرأة الا مع ذی محرم. اگر کوئی محرم ہے تو اس کے ساتھ تیسرا آدمی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. محرم رہے, آج شوہر ہے تو کسی آدمی کو لا کر کے مجلس میں رات گزارے مہمان کے طور پر, لیکن اگر نہیں ہے تو ایسے آدمی کو آنا جائز نہیں جب تک کہ وہ محرم نہ ہو یا اس کا شوہر نہ ہو. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی سبایا اوقاس لا تبقى حامل حتى تضع. رسول نے اوقاس میں ایک جنگ ہوئی, ان میں جو لونڈیاں پکڑی گئیں ان کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی حاملہ لونڈی سے اس وقت تک جمع نہ کرے جب تک کہ وہ حمل وضع نہ کر دے. ولا غیر ذات حمل, اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی اس وقت جمع صحیح نہیں ہے, حتی تحیض حیضتا, جب تک کہ ایک حیض اس کو نہ آ جائے, یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حاملہ نہیں, کیونکہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آتا. وله شاهد ابن عباس في الدار القدري. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعائر الحجر. الولد للفراش وللعائر الحجر, جس کے بچھونے پر بچہ پیدا ہوا اس کا بچہ ہے, اگرچہ وہ زنا کا بچہ ہو تو وہ زانی کی طرح محسوس ہے, زانی کے لیے پتھر ہے. اگر اس نے وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر سے مار کر کے ہلاک کیا جائے گا, یہی معنی ہے. کسی حالت میں اس کو محرومی کے علاوہ کچھ نہیں ملا, پتھر ہے اس کے لیے یعنی وہ محروم رہے گی. یہ نہ کہے کہ یہ میرے مطلب سے یہ بچہ نہیں کر سکتا ہے. جب تک باپ جو ہے, جیسے گزر چکی بات لعان والی, کہ باپ کو شبہ نہ ہو کہ ہمارا بچہ نہیں, اور انکار بھی نہ کر دے, شبہ بھی ہو انکار نہیں کیا تو وہ بچہ اسی کی طرح منسوب ہوگا جس کی بیوی ہے یا جس کی لونڈی, اگر لونڈی سے جمع کر رہا ہے تو اس وقت تک انکار وہ بچہ یہ اس بچے سے انکار نہیں کر سکتے جب تک کھلے طور پر ہر ان کے سامنے کہہ دے کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے. تو پھر زانی کی طرف بھی منسوب نہیں ہوگا. کس کون ہوگا؟ وہ اپنی ماں کا بیٹا ہوگا. جیسے ایک آدمی تھے, ان کا نام تھا زیاد, حضرت ابو سفیان نے جاہلیت کے زمانے میں اس کی ماں سے جمع کیا تھا اور وہ حاملہ ہوئی, اور یہ چیز واضح رہی. آخر میں حضرت معاویہ نے اس کو اپنے ساتھ بلا لیا کہ ہمارے باپ کا لڑکا ہے, زیاد بن ابی کے نام سے مشہور تھا کہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. کون باپ ہے نہیں معلوم تھا. بعد میں یا زیاد ابن سمیہ اس کی ماں کا اپنی ماں کی پر منصور تھا. بعد میں زیاد بن ابی سفیان اس کو کہا گیا, حضرت معاویہ نے اپنی طرف اس کو ملا لیا, کہا کہ میرے باپ کا ہے تو جس طرح ہمارے باپ کا کیا ہم اپنے باپ کی اسی طرح ہمارے باپ کا نسبہ ہے, اور جاہلیت کا یہ کام تھا, اس میں ایسی چیز غلط نہیں کہ اس کو ہم اپنے ساتھ کر لیں. جاہلیت کے بعد اگر ہوتا تب تو حق نہیں تھا ان کو یہ اس طرح اپنی طرف کرنے کا. تو ومن حدیث عائشہ کے قصہ اس معنی کی بہت سی حدیث آئی ہیں, حضرت عائشہ سے بھی, وان ابن مسعود اندر نسائی, وان عثمان اندر ابی داؤد, کی لڑکا جس کے بچھونے پر بچہ پیدا ہوا اس کے پر منسوب ہوگا, اور اس کا شوہر یا اس کا مالک ہے لوڈی ہے تو اس کو اس کے مالک کی طرف, اور زانی ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا الا یہ کہ وہ انکار کر دے تو اس کی طرف بھی منسوب نہیں ہوگا, وہ اپنی ماں کی طرف منسوب.
جس میں ایک آدمی خلوت نہیں کرتا نکاح کر کے آ جاتا ہے تو پیچھے بیوی اس کی حاملہ ہوتی, وہ بچہ کس کی طرف منسوب کرے گا؟
آپ لوگ فقیہ ہیں بھائی, یہ سب پڑھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے. مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نکاح کر رہا ہے, نکاح کر کے دونوں میں خلوت اور صحبت نہیں ہوئی, دنیا جان رہی ہے, نکاح کر کے چلا آیا لیکن بچہ پیدا ہوا بعد میں اس کے, تو پھر کس کی طرح منسوب ہوگا؟ یہ بھی بعض مذاہب میں کہا گیا کہ نہیں اسی کی طرح منسوب ہوگا. یہاں تک کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے فرشتوں نے دونوں کو ملا دیا ہو. ہمارے یہاں قصہ مشہور ہے, یہ جو مہاجن ہوتے ہیں یا کیا اس کو کہتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں, اس کو خاص لفظ ہیں ہندو جو ہوتے ہیں, نہیں نہیں وہ بڑے تاجر جو ہوتے ہیں, بنیا ہوتے ہیں, ہم تو
بنیا بڑے
تجارت میں بہت دور رہتے ہیں الگ الگ. تو بنیا جو بوڑھا تھا اس کے بچے کی شادی ہوئی, بچے کی شادی کے ایک سال تک وہ گھر گیا ہی نہیں, بچہ پیدا ہوا خبر آئی بچہ پیدا ہوا تو باپ نے, یہ مسئلہ مشہور ہے, باپ نے کہا جاؤ اپنے ساتھیوں کو, ساتھیوں نے کہا مٹھائی کھلاؤ, کہا مٹھائی خرید کے کھلا دو, کہتا کہاں سے مٹھائی کیوں خریدوں, میں تو سال بھر وہاں گیا نہیں, تمبکتو کیسے آیا, گیا تھا تو بھی کیسے آیا تھا, مسئلہ مشہور ہے. اب یہ چیز کی نکاح ہو گیا اور نکاح ہونے کے بعد دنیا جان رہی ہے کہ نہیں صحبت نہیں ہوئی, اس کے باوجود بھی اگر دو چار سال کے اندر بھی بچہ پیدا ہو گیا تو اسی نکاح والے شوہر کی طرف منسوب ہوگا, یہ چیز بہرحال غلط ہے لیکن لوگ اس پر جمع ہیں. سوال ہے آج کل اتنے فرقے ہیں, ہم فرقوں والی بات چھوڑیے, یقیناً یہ چیز بہت ہی درد سر بننے والی ہے ہر ایک کے لیے جب سوچتا ہے کہ مسلمان اس قدر دن بدن فرقے میں فرقے نکلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ٹولیاں بنتی جا رہی ہیں ہر جگہ, یہاں بھی نہیں تھے لیکن یہاں بھی بہت سے اس قسم کے فکری طور پر مختلف لوگ پیدا ہوئے, جو جنہوں نے ایسے لوگوں کو بھی پالا جو ہر وقت اپنے جان دینے کے لیے تیار ہے, سب کو کافر کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو لوگ رات دن بم وغیرہ توڑتے پھوڑتے ہیں, لوگوں کو قتل کرتے ہیں, بھی جل بھن جاتے ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ یقیناً کچھ ایسے غلط قسم کے لوگ ہیں جو ان کو پال رہے ہیں اور وہ سب کو کافر کہتے ہیں, سب کو کافر کہتے ہیں, اس وجہ سے ان کو یہ ڈوز دیا گیا ہے کہ تم اس راستے میں اگر مارے گئے تو تم شہید اور جنت میں داخل. سبحان اللہ, اور کتنے چھوٹی چھوٹی عقلوں کو انہوں نے اس طرح موڑ دیا ہے کہ 25-20-30 سال سے زیادہ کے ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ چھوٹے لوگ زیادہ گمراہ ہو سکتے ہیں, بڑے لوگوں کو گمراہ کرنا ان کو کتنے دن سے پالتے رہے ہوں گے جو اب ان کو استعمال کر رہے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ بہرحال ان لوگوں سے سمجھے. کہتے ہیں کہ اتنے فرقوں میں ایک ان پڑھ کم علم سادہ لو مسلمان ان میں سے کس فرقے کے ساتھ چلے, اگر یہ اتنا سمجھ لے صرف, میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہر اگر وہ ان پڑھ نہیں جانتا تو کم سے کم اتنا سوچ لے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کہاں سے آیا, دو ٹوک چار ٹوک اتنا سمجھ لے کہ پیر رسول ہی کے ذریعے سے آیا اور وہ اب محفوظ ہے یا نہیں ہے, اگر یہ سوچ لے کہ وہ محفوظ ہے, قرآن ہم ٹوک کیوں پڑھتے ہیں, حدیثیں کیوں پڑھتے ہیں, اسی کی روشنی میں صحیح اسلام مل سکتا ہے تو ہدایت یاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ نہیں, جس طرح ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے وہ گمراہ نہیں تھے, ہم بھی انہیں کے پیچھے چلیں گے, وہ انہیں آثار محتدون, جیسے کہ کفار کرتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جیسے کرتے تھے انہیں کے پیچھے ہمیں ہدایت ملے گی. دوسری آیت میں انہیں آثار محتدون, جتنا بھی تو ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑیں گے. ایک صاحب سے حج میں آئے, ہم اچھی طرح ان کو جانتے ہیں, بہت پکے خبر فرست کا مطلب ہے کہ باقاعدہ سجدہ کرنے والے, واللہ اتنا سمجھایا میں نے, بہت ہی ہنسمکھ آدمی, تو میں نے سوچا شاید وہ میں سوچ اور ہنس رہے ہیں میں سمجھا رہا ہوں کچھ, تو میں نے سوچا کہ شاید کچھ ذہن میں بات آئی, گھر سے لے گیا تھا, میں جانتا ہوں وہاں سے پہچان ہے اچھی طرح ہمارے سسرال کی طرف سے, تو بار بار گھر میں لے گیا, میں بہت سوچتا کہ کچھ سمجھ رہے, لیکن آخر میں جو انہوں نے شوق جو کہا کہ اپنی زندگی تک تو وہی کروں گا جو باپ دادا نے کیا ہے, ہم نہیں ان چھوڑیں گے. ایسے ہی کہا. ہم نے کہا اب حج کر لیا. کہا حج کر لینے سے کیا ہوتا, نماز بھی تو پڑھتے تھے. یعنی سبحان اللہ کوئی چیز سمجھنے کی ان کے ذہن میں ایک بات آتی نہیں تھی بالکل. اور جا کے دیکھا میں نے دو سال کے بعد, واقعی اور زیادہ فتین ہو گئے اس بات. کہتے ہیں حج کرنے کے بعد اور زیادہ سب کچھ عجیب اللہ کی توفیق پر.
کہتے وہ لوگ تو کافر تھے, مشرک تھے, اس لیے ہم جو ہم اچھے ہیں کیونکہ ہمارے آبا اجداد یہ جو ہے
اللہ تعالیٰ توفیق. دوسرا سوال یہ ہے کہ ختم نظر و نیاز معاملے میں علاج وغیرہ کرنا اللہ کیا ہے. آپ کا یہ سوال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے کان میں کوئی بات پڑی ہوئی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, کسی نے کہا ہے. اور یقیناً یہ چیز صحیح نہیں, کیونکہ ہمیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ خود فرما انزلنا المیزان, ہم نے ترازو اتارا ہے. ترازو کیا ہے؟ وہی کتاب اور سنت ہے. کوئی بھی کسی کا قول اس پر رکھ کے تولیے, کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کا اگر اس پہ آ جاتا ہے پھر تب تو صحیح ہے, نہیں تو اس کو غلط سمجھا جائے. بس در رسول کے کتنے آپ کے سامنے آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا, اسی دن سورج بھی گہن ہوا. لوگوں نے کہا کہ ان کے غم میں ہوا کر گہن آیا اس کو. در رسول نے فرمایا کہ نہیں, کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے. آپ نے ان کا نہ ختم کیا, نہ چالیسواں کیا, نہ کوئی نظر و نیاز, نہ گیارہویں شریف اور نہ ماقبل میلاد. در رسول سے بڑھ کر کے کوئی دنیا میں بڑی شخصیت نہیں ہے. صحابہ کرام جان دینے کے لیے آپ کے اشارے سے تیار تھے, لیکن دنیا جانتی, کوئی کہہ دے کہ در رسول کا کسی نے گیارہویں یا بارہویں یا محفل میلاد منائی ہو. خیر و فرون میں بلکہ 500 صدی تک کوئی ایک ہمارے یہاں ایک شاعر ہیں, یہ بدعت تیمور کے وقت کی ہے, نہ الا الذی ہے نہ الا الذی ہے, کیا کیا یہ میلاد کے بارے میں کس کا شعر, حیرت منشی حیرت کا شاعر ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا ہے, اس کی تاریخ بیان کی ہے. تو ہے ایسے ہی, نہ 500 سال تک اس کا وجود نہیں تھا. بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک عیسائی لوگ اپنے حضرت نبی حضرت اور ہم سب کے وہ نبی ہیں انشاءاللہ, ہم ان کی نبوت کو مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم میلاد مناتے ہیں, برتھ ڈے مناتے ہیں, ہم لوگ منائیں کیوں, ہم کم ہیں. تو یہ ایک بدعت ان کو دیکھ کر کے اس میں تشبہ بالکل پار بھی ہوا یقیناً, اس معنی سے بھی یہ چیز غلط ہے. بہرحال سوچنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے, سمجھ میں آ جائے تو. تیسرا سوال, مہربانی فرما کے واسطہ وسیلہ صدقہ کا مفہوم واضح کر دیجئے. واسطہ تو دنیا کے امور میں واسطہ آپ لیتے ہیں, آخرت کے امور میں واسطہ کیا جائز ہے؟ جی ہاں, واسطہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واسطہ جو ابتقوا الیہ الوسیلہ, اللہ کی طرف وسیلہ طلب کرو. اس کو کیسے سمجھایا جائے, کیا معنی اس کا ہے؟ وسیلہ کے معنی ذریعہ واسطہ ہوتا ہے. اس کا معنی کیا سمجھا در رسول نے اللہ کی طرف سے جو حکم آیا, صحابہ کرام کو آپ نے کیا سمجھایا, کیا وہ کسی شخص کا واسطہ لیتے تھے زندہ کا یا مردہ کا کسی خاص انداز کا؟ اگر لیتے تھے تو اسی انداز سے ہمیں سمجھ رہا ہے, نہیں لیتے ہیں خاص انداز سے تو اس کو نہیں کرنا ہے. وہ واسطہ لیتے تھے جب بھی, ولو انہم ظلموا انفسهم ثم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی زندگی میں غنیمت آپ ہیں کہ آپ کی زندگی میں اگر گناہ کرے تو آ کر کے آپ کے سامنے کہہ دیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجئے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا. یہ واسطہ تھا. اسی طرح کوئی اندھا آئے, کہتے ہیں اللہ کے رسول, ابھی عورت آئی اور کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میری بیوی جو ہے میری بیماری ختم ہو جائے, ان کو مرغی کی بیماری تھی. در رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دعا کر دو تمہاری بیماری ختم ہو جائے, اور اگر تم صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے, تمہارے لیے جنت ہے. دیکھیے وسیلہ دعا کا, در رسول در رسول کے ہاتھ کا چوم چاٹ کا نہیں دعا, در رسول کے دعا کا. اور دعا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے, جس نے فرمایا ادعونی استجب لکم. یہ در رسول نے فرمایا کہ اگر چاہو تو ہم دعا کرتے, نہیں تو تمہارے لیے صبر کرو گی جنت ہے. تو کہا اللہ کے رسول میں جنت پسند کر رہی ہوں, صرف اس چیز کے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جب مجھے مرغی آئے بے ہوشی آئے تو میں بے پردہ نہ ہوں. در رسول نے دعا کی اور کبھی وہ بے پردہ نہیں ہوئے. حضرت در رسول کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ایک چلتی پھرتی جنت کی عورت تمہیں دکھا دوں. کہتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں یہ کالی بڑھیا, اس کا یہ قصہ ہے. تو یہ وسیلہ لیتے تھے دعاؤں کا. در رسول ممبر پہ کھڑے, یا اللہ کے رسول خود اللہ ائستینا, ممبر پہ آ کر کے کہتے ہیں حلقت الاموال وضاعت العیال, مال ضائع ہو رہا ہے, بچے مر رہے ہیں, اللہ کے رسول اللہ ائستینا, اللہ سے دعا کیجئے. دعا کیجئے نہیں کہ آپ بارش دے دیجیے. آج کل تو پیروں سے بارش مانگی جاتی ہے, در رسول سے بارش مانگی جاتی ہے. خود اللہ, یہ ہے وسیلہ واسطہ, یہ ہے وسیلہ. در رسول جب نہیں رہے اس دنیا میں تو آپ سے یہ طلب نہیں کہ صحابہ ہیں. یا رسول کے قبر پہ جا کر کے بڑی سے بڑی چیز چھوٹی سے چھوٹی طرف کرنا اب غلط ہے. پھر رسول نے جو طریقہ بتایا وہ طریقہ کسی بھی بزرگ کی دعا کسی بھی نیک آدمی کی دعا سے آپ وسیلہ لے سکتے ہیں. بارش کا سات کا زمانہ ہے حضرت عمر کے زمانے میں تو پیار رسول کے قبر کے پاس جا کر کے نہیں روئے بلکہ یہ فرمایا کہ حضرت کے چچا سے عباس سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اور دعا کیا حضرت عمر نے خود اللہ انا کنا نستصدیق بے نبی کا اے اللہ جب تیرے نبی ہم میں زندہ تھے تیرے نبی سے ہم بارش طلب کرتے تھے یعنی تیرے نبی کی دعا سے بولا آنا نستصدیق بے ام نبی نبی کے چچا کے ذریعے سے ہم تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے تھے پھر دعا بارش ہوتی تھی. تو یہ ہے وسیلہ بہرحال اس کو سمجھا ہوگا لوگوں نے لیکن جو نہیں سمجھنا چاہیے کہیں یہ سب پاگل کی بڑا ہے. نہیں یہ صحیح قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اور خاص طور پہ دنیا کے معاملات میں ہم تھوک کر اور بجا کر کے پیس کشور کر کے اپنی چیز خریدتے ہیں سب کچھ تو یہ دین کے معاملے میں ہم کیوں سستی برتتے ہیں. نہیں دین کا معاملہ سب سے عام ہے. جی اما بعد حج کے موقع پر احتیاطی دم تو سنا تھا لیکن اب جمعہ کی نماز کے بعد جا کر ظہر کی نماز احتیاطی کا بھی رواج ہو رہا ہے کیا جمعہ جو کی مسجد میں پڑھا گیا ہے اس سے گھر کی نماز افضل ہے وہ بھی احتیاطی. اصل میں ہم تو یہی سنتے تھے کہ یہ لوگ جائز کہتے ہیں لیکن ظہر احتیاطی کیونکہ شہر میں جمعہ صحیح ہے دیہاتوں میں جمعہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر ہر جگہ پڑھنے لگے ہیں تو ایک نئی بدعت آئی ہے. یہ نئی بدعت آئی ہے. میں خود ہمارے ماموں کے یہاں بےچارے سادے آدمی اور اچھے سنت پر عامل تھے. ایک صاحب اسی قریب کے کہیں گئے پڑھ کر کے آئے اور انہوں نے باقاعدہ جمعہ تین جمعہ نہیں پڑھے جمعہ بند کرا دیا کہا دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے. میں پہنچا اور اسی اس پر کہ جب میں پہلے جاتا تھا ادھر سے تو لوگ کہتے تھے بابو ایک دن آ کر کے جمعہ پڑھائیے اور شام کو بھی تقریر ہوتی تھی بڑی اور سب عورتیں کئی گاؤں کی اکٹھا ہوتی تھی سب ہوتا تھا. تو جمعہ کا ٹائم ہو رہا ہے میں تو نہا دھو کر کے نکلا تھا اور وہ لوگ بیٹھے ہیں. ہم نے کہا کہ جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے جمعہ تو ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے تین جمعہ آج یہ چوتھا جمعہ ہے ہم لوگ نہیں پڑھیں گے کیوں آپ فلاں مولانا آئے ہیں دیوبند سے پڑھ کر کے یہ چیز میں بتاؤں آپ کو اللہ یہی بات ہے حقیقت ہے یہ دیوبند سے پڑھ کے آئے وہ گاؤں گاؤں گھوم گھوم کر کے جمعہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں جائز نہیں ہے جمعہ. ہم نے کہا اللہ کے بندہ سن لو اتنا بڑا گناہ کیا ہے اپنے علماء سے پوچھے ہوتے جو کام کر رہے تھے یہاں تم کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے باپ دادا کا رسم نہیں چھوڑیں گے. تو لوگ تو اپنے باپ دادا کا رسم نہیں چھوڑ تم سنت میں ان کا رسم چھوڑ رہے ہو. یقیناً اسی دن سے شروع اللہ کے فضل سے پھر میں نے سوچا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ چیز صرف اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ہے ورنہ ریا کی بات نہ ہو. ہم لوگوں کے خاندان کے لوگ کم پڑھتے ہیں دین. ہم نے اپنے ماموں کے لڑکے کو اپنے خرچ پر یہاں رہا اپنے خرچ پر نکال کر کے گھر سے اور ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ اور پڑھ سکتے تھے انگریزی. آج کل جس کے چار پیسے ہو جاتے ہیں انگریزی پڑھنے لگتا ہے مشکل ہے تو ان کو اپنے خرچ پر پڑھایا الحمدللہ بنارس میں پڑھایا. اب اس وقت الحمدللہ اچھے اس علاقے میں حفاظت کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے سنت کی اللہ کا شکر الحمدللہ. اس طرح ادھر بھی ہم نے دو ایک اس طرح اب سلسلہ ہے شروع الحمدللہ کئی لوگ بچے پڑھ رہے ہیں ادھر سے انتظام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. صرف اس وجہ سے ذکر کریے کم سے کم 20-25 سال کا ایک قصہ ہوگا. جب دیکھا میں نے کہ حالت ایسی بن رہی ہے تو ہم نے خصوصی طور پر خاندان کے لڑکوں کو کہا کہ اپنے خرچ پر ہم پڑھائیں اور تھوڑا سا لالچ دیا کہ ادھر بھی آنے کا موقع ملے. آئے کچھ ان کو بڑی محنت سے ہم نے کیونکہ دو ایک آئے بھی تو ہے خود اپنا بھائی جو پڑھ رہا تھا ایک تو ایم اے کر چکا تھا وہاں علی گڑھ میں جس سال حادثہ ہوا حرم کا احسان اللہ زہر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اس وقت ویزا انڈیا سے والوں کا پاکستان سے ملتا تھا پہنچے اس وقت ان کو ویزا نہیں دیا گیا کیونکہ اس وقت ہنگامی حالت تھی. وہ چلے گئے ان کی قسمت پھر وہ پی ایچ ڈی کر کے اب وہ بڑے پرنسپل کہیں ہیں بہرحال کچھ ہیں تو ان کی قسمت دوسرے بھائی کو لے کے آئے الحمدللہ یہاں. اس نے بھی عربی تو پڑھی کچھ دن تک اس کے بعد انجینئرنگ پڑھ کر کے اب وہ دلہ کمپنی میں 20-25 سال سے کام کر رہا ہے. لیکن ہم نے یہی کوشش کی کہ دین پڑھایا جائے ان کو انگریزی پڑھے دین پڑھائیں. تو ہوتا یہ ہے اصل میں کہ غلط بات جو ہے کیوں کس قناعت کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ڈرتے نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز غلط ہو یہ مسئلہ غلط ہو. پیارے رسول کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا تو اس میں گاؤں اور شہر کی کوئی خاص تعریف بھی نہیں کی. اس زمانے کا شہر اس زمانے کے گاؤں سے بھی گیا گزرا مدینہ شریف کیا رہا ہوگا. ہم نے 1967 میں مدینہ شریف دیکھا ہے ہم اس وقت سائیکل خریدے تھے کسی ایک استاد کے پاس رہتے تھے تو ان کو کبھی ضرورت رہتی تھی, ڈاکٹر تھے کچھ دن ہلالی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے, ان سے بھی ہم نے بہت کچھ استفادہ کیا. تو پہلے سائیکل خریدی تھی 140 کی حل کی, اور ان کو ضرورت پڑی ایک مرتبہ کوئلے کی, تو پورے 20 منٹ میں پورا مدینہ چاروں طرف سے گھوم گیا میں پورا مدینہ, اور جا کر کے وہ ملا قبا کے راستے میں ایک جھوپڑی جو پرانے گھروں کی جھوپڑیاں تھیں دیواریں کچی اس میں ملے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس زمانے کا کیا شہر رہا ہوگا جو پیارے رسول کے زمانے میں حبیا ایو اللہ دین آمنو عید آنودی علیہ صلاحت می یوم الجمعہ فص و ذکر اللہ, ہر مومن مرد کے لیے یہ کتاب ہے, اس میں کسی گاؤں کا نہیں. سبحان اللہ, کسی کی رائے کو لے کر کے اس کو دین بنا کر کے پیارے رسول کی, پیارے رسول سب سے پہلے جو جمعہ قائم ہوا تھا جو تھا قریتن بحرین, صاف لفظ آتا ہے جو آسا بحرین میں سب سے پہلے جمعہ قائم کیا تھا صحابہ کرام نے پیارے رسول کے حکم سے. اسی طرح یہ کیا نام ہے مدینے میں سب سے پہلے نقیع الخضمات میں ایک جگہ ہے قبا اور اس کے درمیان چھوٹی سی بستی تھی, اس میں جمعہ قائم کیا تھا حضرت اسد بن زرارہ نے. تاریخ واضح طور پر صحیح احادیث کا مجموعہ آپ دیکھیں, لیکن ان سب کو ہوتے ہوئے یقیناً مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہے, ورنہ یہ دن بدن اور ہی گمراہ ہوتے جائیں. ہم اس کو گمراہی کہیں گے پورے طور پر, کسی بھی مذہب کا سہارا لیں اللہ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ پیارے رسول کے ساتھ بہت بڑی بہتری ہو رہی ہے. کیا ولیمہ کسی مجبوری کی وجہ سے مؤخر کیا جا سکتا ہے قرآن حدیث کی روشنی سے؟ اصل میں مجبوری اگر کوئی ایسی ہے, ولیمہ کے بعد ایسا بھی ہو جاتا ہے اچانک غم آ جاتا ہے, ایسا ہوا ہے, مؤخر کر سکتے ہیں انشاءاللہ, لیکن اگر کر لیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا, کیونکہ وہ غم جو ہے اپنی جگہ پر ہے, واجب نہیں ہے. عورت کے لیے جس کا شوہر مرا اس کے لیے واجب ہے, دوسروں کے لیے تو 3 دن تک جائز ہے بس. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا المرأة على زوجها. کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے کسی کے اوپر, کوئی بھی میت ہو, میت ہو میتہ ہو. ہاں اگر شوہر ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کو گزارنا ہے. تو بہرحال اگر مجبوری ہے تو اس کو موخر کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ, لیکن ولیمہ ہونا چاہیے میاں بیوی کے اکٹھا اور اجتماع کے بعد. ولم کہتے ہیں اسی کو, ولم کے معنی اجتماع کے بعد ہونا چاہیے. اور جو لوگ یہاں رات میں کر کے اور کھا پی کر کے اور صبح کچھ نہیں کرتے, یہ ولیمہ نہیں ہوا. ولیمہ اگر کیا جائے تو اس کے بعد ہونا چاہیے. مسلمان زبان سے پیار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں, وہی حاجت روا مشکل کشا بنائے ٹالنے والا, وہ بائیں ہٹانے بگڑی بنانے والا, شفا بخشنے والا. لیکن پنجابی کا ایک شعر کہتا ہے, ایک شاعر کہتا ہے پیرا دیا پیرا کر دے,
پیرا دیا پیرا,
کہا پیرا پیرا شاید درد,
پیر 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 ہو جائے,
پیرا دیا پیرا
نیچے اردو میں لکھا
ہو. اچھا پیروں نے دیا
پیروں کا پیر,
پیرا دیا پیرا کر دے دور مجبوریاں. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر کے کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ یعنی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں خبر پہ جا کر کے لوگوں نے سنا ہے لکھا ہے, کہتے ہیں کہاں جائیں, آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا, ڈانٹ کر کے اس طرح کہتے ہیں, آپ کے علاوہ اور کون ہے ہمارا, اس طرح اللہ سے جھگڑنا جھگڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, انما عشق بچتی و حزنی اللہ, لیکن یہ انداز اختیار کرتے ہیں پیر کے سامنے ساتھ اور لڑائی جھگڑا کر کے لیتے ہیں, نہیں دیں گے تو نہیں جائیں گے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بچائیں, یعنی بگڑی بنانے والے جن میں روڑیاں کیا ہے, اس کے بعد کچھ ہمارے بھائی اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں, چل رہے انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال, رکھ لیا نام محمد تھا کہ رسوائی نہ ہو, وہی جو مصطفی اور خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. ہاں یہ بات, اور یہ شعر بہت ہی یعنی لچھے دار انداز میں پڑھاتے ہیں, بچوں سے پڑھاتے ہیں شعر کے جلسوں کے شروع میں, ہم نے یہ بات یہ سنا ہے شعر, وہی جو مستوی ہے عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر. اور پھر احد میں اور احمد میں فقط ہے میم کا پردہ, صرف بس میم کا پردہ, ورنہ دونوں ایک ہی ہیں.
پہلا شعر ہے نا پنجابی کا, اس میں لکھا ہے کہ پیرا نے پیر سے کہا گیا ہے کہ جو رب نے ہماری کشتی ڈبو دی تھی وہ تم نے پار کی 12 سال کے بعد.
بہرحال یقیناً ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اصل ہندو ہوں گے, یہودی ہوں گے, اور کچھ ہوں گے, اس قسم کے عقیدے لوگوں میں بو کر کے لوگوں کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں اور اپنی دنیا بناتے ہیں. اللہ ورنہ ایک مسلمان کی زبان سے اس قسم کی بات نکلنا مشکل ہے, جاہل بیچارہ وہ سوچتا ہے یہی دین ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو جس طرح اور دوسری چیزوں کی تدبیر اور کیا نام ہے سوچ کرتے رہتے ہیں کہ کیسے ان کو زیر کیا جائے, کیسے ان کو فتح کیا جائے, ان کو کیسے مارا جائے. اسی طرح یہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح کے بیٹھے بیٹھے. کیا یہ صحیح ہے کہ چلیے تو بہت سی ایسی چیزیں چھوڑ دیجیے جلدی جی
جیب میں چلے گئے
واضح فرما دے کہ کیا انبیاء اور اولیاء اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہیں؟ زندہ ہونے کی حد تک تو ہر ایک غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء سب زندہ ہیں, اور ایک عام مردہ بھی زندہ رہتا ہے. ہر ایک کی زندگی کا فرق ہے علی حسب مرتبت. ایک نیک آدمی ہے اس کی زندگی قبر میں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی خوشبوئیں اس کو آتی ہیں, جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. ایک کافر ہے وہ بھی زندہ رہتا ہے لیکن اس کو عذاب ہوتا ہے, آگ کی گرمی اور جہنم کی گرمی اس کو آتی ہے. تو انبیاء کرام زندہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے غلط تفسیر کی ہے کہ پیارے رسول کی ازواج مطہرات سے شادی اس وجہ سے ناجائز ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور قبر میں اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کرتے ہیں.
ساری عمر
یعنی یہ چیز کتنی بڑی ہو جاتی ہے, کس منہ اور کس دانت سے یہ بات نکلی. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے لوگوں کو. تو وہی میں چاہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یہودی قسم کے جو غلط باتیں لوگوں میں پھیلا کر کے اور لوگوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں. جیسے کہ بہت سے فرقوں کی نشو نما کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی نشاتی ہوئی ہے کسی غلط غیر مسلم آدمی کے ذریعے سے, اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا اور ان پر سلام وغیرہ پڑھنے والوں کی آوازیں سنتے ہیں. آوازیں سنتے ہیں خاص انداز سے. پیارے رسول کے بارے میں حدیث شریف آئی ہے کہ کوئی شخص کہیں بھی صلاۃ یا سلام پڑھتا ہے تو فرشتے